Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Yeh ek kitab hai jiska naam hai Aao Ramzan Guzarna Seekhe, yani apne baron ka Ramzan. Usme se kuch parhkar sunaya jayega to hum hazrat ki khidmat mein guzarish ki jati hai ki gaur se simaat farmaye, inshaallah bahut fayda hoga. Ramzanul Mubarak mein Allah walon ka tilawat e Quran Majid ka ehtimam. الحمدللہ صرف رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید سال بھر میں اتنا نہ پڑھا جاتا ہوگا. تمام اہل اللہ کا تجربہ ہے کہ دل کی صفائی، ایمانی کیفیت میں زیادتی اور انسان میں استقامت کی صفات پیدا کرنے میں سب سے زیادہ پر اثر عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے. اس لیے باتوفیق حضرات کی زندگی میں تلاوت میں اشتغال سب سے زیادہ نظر آتا ہے.
یہ تمام اہل اللہ کا تجربہ ہے، تمام اللہ والوں کا تجربہ ہے، وہ لوگ جن کے دلوں کا تزکیہ ہو چکا ہے یا ہو چکا تھا، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا ہو چکی تھی، جو اپنی اصلاح کروا چکے تھے، نیک بن چکے تھے، اللہ کے ولی بن چکے تھے، ان کا تجربہ ہے. کیا ہے کہ دل کی صفائی، نمبر ایک دل کی صفائی، نمبر دو ایمانی کیفیت میں اضافہ. تو دل کی صفائی، دل میں ایمانی کیفیت میں ترقی، اضافہ، زیادتی، اور انسان میں استقامت کی صفت. یہ تین بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی چیزیں. یہ تین چیزیں اگر کسی کو حاصل ہو جائیں تو وہ خود بھی اللہ کا ولی ہو جائے. تو پہلی چیز ہے دل کی صفائی، کہ دل صاف ہو جائے. دوسری چیز ہے ایمانی کیفیت میں اضافہ، ایمانی کیفیت میں زیادتی، ایمانی کیفیت میں ترقی. ایک تو ہوتا ہے ایمان، اور دوسرا ہے پھر ایمان کے بعد کیفیت. تو کیفیت میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی عمل کی طرف بندہ زیادہ آئے گا، اور ایمان کی کیفیت میں جتنی کمی ہوگی اتنا ہی عمل میں سستی ہوگی. باربیکیو ہو رہا ہے اور مرغی کو روسٹ کر کے ہماری پلیٹ میں رکھ دیا گیا، تو مرغی ہے، اب کھا رہے ہیں تو گلے میں اٹک رہی ہے، مزہ تو آ رہا ہے مگر ذرا تھوڑا. تو اب اس کو ایک پیس کھائے گا، دو پیس کھائے گا، پھر تھک جائے گا. تو دیکھو کھا رہا ہے، مزے لے کر کھا رہا ہے، مگر ایک پیس دو پیس میں تھک جائے گا. مگر اس کے ساتھ جو ہے کوئی ڈرنک لا کر کے رکھ دو، اس کے ساتھ سوس رکھ دو، چٹنی رکھ دو، اب جب یہ کھائے گا تو دو کی جگہ پہ چار کھائے گا، اس لیے کہ کیفیت بڑھ گئی. یہ ایک مثال میں نے دی سمجھانے کے لیے. تو صرف مرغی ہے تو زیادہ کھا نہیں سکے گا، مرغی کے ساتھ کیفیت پیدا کرنے کے لیے دوسری چیزیں ہیں تو اب زیادہ کھا سکے گا. تو صرف ایمان ہے تو عمل کرے گا، اس لیے کہ ایمان کا تقاضا عمل ہے، مگر ایمان کی کیفیت ہوگی ساتھ میں تو عمل زیادہ ہو جائیں گے. تو اصلاح، دل کی صفائی، دل کی، دل صاف ہو گیا تو بہت، قد افلح من تزکا. اور ایمانی کیفیت، ایمانی کیفیت بڑھی عمل بڑھا، اور بڑھی اور عمل بڑھا، اور بڑھی اور عمل بڑھا. آپ کے پاس ایمان ہے مگر ایمانی کیفیت نہیں، تو کسی طرح دو رکعت پڑھ لیں گے، اور پہلی رکعت میں والعصر اور دوسری رکعت میں انا آتینا. اب آپ نے محنت کی، محنت کر کے ایمانی کیفیت بڑھی، تو دو رکعت پڑھیں گے مگر ودوہا اور سورہ علم نشر پڑھیں گے، اور کیفیت اور بڑھی تو اب دو رکعت میں سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، اور کیفیت اور بڑھی تو پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں. بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو ایمانی کیفیت بڑھے، یہ اس سے دین میں بہت ترقی ہوتی ہے، پھر اعمال آسان ہو جاتے ہیں، اعمال کا شوق ہوتا ہے. اور نمبر تین استقامت، استقامت کہ آدمی چھوٹی بڑی جو بھی چیز کرے تو مضبوطی کے ساتھ، ریگولیرٹی کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ اہتمام سے کرتا رہے. میں پڑھوں 1000 مرتبہ درود شریف، آج پڑھا، کل پڑھا، پرسوں پڑھا، اور 3 دن کے بعد وہ 500، اور 4 دن کے بعد 300، اس کے بعد 100، اور اس کے بعد ختم، استقامت نہیں. اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں صرف 100 مرتبہ، مگر پوچھیں کہ بھائی کتنی مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، تو کہ 100 مرتبہ. کب سے؟ تو کہ او ہو یاد ہی نہیں ہے مجھے کب سے. ایک شخص ایک سپارہ پڑھتا ہے روزانہ، تو 15 دن میں کتنے سپارے ہوں گے؟ 15. اور دوسرا آدمی ایک دن میں 10 پارے پڑھتا ہے، ایک دن میں. تو ایک دن، پہلے دن 10 ہو گئے، دوسرے دن پھر 10، پھر 10، پھر 10، پھر 10، پھر 10، تو 6 دن میں اس کے 2 قرآن ختم ہو گئے. اور وہ 15 دن ایک ایک والے کے 15 سپارے ہوئے. ثواب میں یہ پہلا آدمی زیادہ، اس لیے کہ اس کے کتنے قرآن ہو گئے؟ 2. ثواب میں زیادہ. دیکھو ثواب الگ چیز ہے اور روحانی ترقی الگ چیز ہے، یہ ذہن میں رکھنا. بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف ثواب کے پیچھے دوڑتے ہیں، بہت زیادہ ثواب جمع ہو جائے، غور سے سن لو، بہت زیادہ ثواب جمع ہو جائے مگر روحانیت مضبوط نہ ہو تو ایمان خطرے میں، اور ایمان اگر خطرے میں رہا اور ایمان چلا گیا تو یہ سارا ثواب کچھ کام نہیں آئے گا. اور ثواب کم ہے مگر روحانیت اعلیٰ ہے، روحانیت اعلیٰ ہے تو ایمان محفوظ، ایمان محفوظ تو چھوٹی جنت تو ملے گی. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ثواب کا ہونا اور روحانیت میں ترقی، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ، وہ وتر کی نماز کے بعد جب 2 رکعت نماز پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھتے تھے. وتر کی 3 رکعت کے بعد 2 رکعت پڑھتے تھے، جب بھی پڑھتے تھے تو بیٹھ کر پڑھتے تھے. اب علماء یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو اور بیٹھ کر پڑھو تو بیٹھ کر پڑھنے والے کا ثواب ادا ہو جاتا ہے. اتنے بڑے بزرگ، وہ ہمیشہ بیٹھ کر پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر نہیں. تو کسی نے ان سے کہا کہ حضرت ثواب آدھا ہو جاتا ہے آپ کا، تو تو انہوں نے کہا کہ ہاں ثواب تو ادا ہو جاتا ہے، مگر حدیث شریف میں یہی آتا ہے کہ وتر کے بعد جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے دو رکعت، تو بیٹھ کر ہی پڑھتے تھے، اس لیے میں ثواب ادا ہو جائے اسے تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اتباع سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. دیکھو ثواب کے پیچھے گئے یا اتباع سنت کے پیچھے، وہ تاجر نہیں تھے کہ ثواب کے پیچھے دوڑے، وہ سمجھتے تھے کہ ثواب سے روحانی ترقی اتنی نہیں ہوگی جتنی اتباع سنت سے ہوگی. اصل چیز ہے روحانی ترقی، روحانی ترقی، روحانی ترقی. ثواب چاہے کسی چیز میں زیادہ مل جائے، روحانی ترقی. جیسے ہم حرم شریف میں ہیں اور حرم شریف میں طواف، تو طواف میں جتنی روحانی ترقی ہے حرم شریف میں اتنی کسی عبادت میں نہیں ہے، نماز میں بھی نہیں، نفل نماز میں بھی نہیں. فرض تو پڑھنی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں یہ سمجھائے کہ بھئی اس وقت آپ یہ عمل کرو، یہ نماز پڑھو، یہ وظیفہ پڑھو، تو اس کا ثواب اتنا ہے اور طواف کا تو اتنا ہی ہے. نہیں، ہمیں کیا دیکھنے کا، روحانی ترقی اس میں ہے. اسی لیے مشائخ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ ثواب یہاں زیادہ ہے اور روحانی ترقی یہاں زیادہ ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں ثواب کہیں اور زیادہ ہوگا، مگر اخیری عشرے میں اعتکاف میں جو روحانی ترقی ہے وہ کسی عمل میں نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخیری عشرے میں کیا کرتے تھے، اعتکاف. اور یہ سنت اعتکاف پورے سال میں نہیں ہو سکتا، جیسے وہ طواف دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، صرف حرم شریف میں ہو سکتا ہے. تو روحانی ترقی، روحانی ترقی، روحانی ترقی کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بہت وزنی ہو جاتا ہے، اور روحانی ترقی کے بغیر بڑا عمل بھی ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے. تو کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس پورے کمرے کو ثواب سے بھر دے، پورا کمرہ اس کا ثواب سے بھر جائے، مگر روحانیت کے بغیر ہے تو اس کا وزن بلون سے زیادہ نہیں ہوگا، پھگے سے زیادہ. اور دوسرا آدمی روحانی ترقی کے ساتھ چھوٹا سا عمل کرتا ہے جو آپ جھاڑو سے یوں جمع کر سکتے ہیں، جھاڑو سے، بروم سے، مگر روحانی ترقی کی وجہ سے اس میں وزن اتنا ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلکا کر دے گا وہ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا، تو کتنا ثواب ملے گا اس کو، احد پہاڑ کے برابر سونا. اور میرا صحابی ایک مد، اتنی مقدار، ایک مد گیہوں خرچ کرے، گیہوں سونا، ایک طرف گیہوں دوسری طرف سونا، اور ایک طرف گیہوں بھی ایک مد اتنا، اور دوسری طرف احد پہاڑ جتنا سونا، تو بھائی کون آگے نکل جائے گا؟ کہ میرا صحابی. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا وہاں صرف ثواب ہے، ثواب زیادہ ہے. بھائی ثواب تو اسی کو زیادہ ملے گا نا جو پورا احد پہاڑ. میں اگر 1000 پاؤنڈ خرچ کروں تو مجھے جو زیادہ ثواب ملے گا یا آپ کے 100 پاؤنڈ کو؟ وہ تو حساب ہے برابر. 1000 پاؤنڈ کا کی نیکی اگر 1000 ہے تو 100 پاؤنڈ کی نیکی 100 ہوگی. تو اگر ایک شخص سونا خرچ کرتا ہے احد پہاڑ کے برابر، تو اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اور ایک شخص مد، ایک مد گیہوں خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ تو یہاں ثواب کم، وہاں ثواب زیادہ، مگر چونکہ یہاں روحانیت زیادہ، اس لیے وزن اس کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ سارا احد پہاڑ ایک طرف رہ جائے گا. تو محنت کرو روحانیت پر، روحانیت پر محنت کرو گے اور پھر ثواب کے پیچھے بھاگو گے تو ورتھ اٹ ہے، اس لیے کہ اس میں پھر وہ وزنی ثواب ہوگا. تو ایک چیز ہے دل کی صفائی، دوسری چیز ہے ایمانی کیفیت میں ترقی، اور تیسری چیز ہے استقامت. یہ تین بڑی بڑی صفتیں ہیں استقامت. یہ تین چیزیں اگر میرے بھائیوں کسی کو مل گئی تو وہ ولی. تو اہل اللہ کا تجربہ ہے، تمام اہل اللہ کا کیا تجربہ ہے، کہ ان تینوں صفات کو حاصل کرنے میں سب سے زیادہ پر اثر، سب سے زیادہ پر اثر، سب سے زیادہ تاثیر والی چیز، سب سے زیادہ مفید عمل، سب سے زیادہ بینیفیشل عمل ان تین چیزوں کو زندگی میں لانے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت. جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، جتنا زیادہ کرے گا، اس کی زندگی میں اصلاح بڑھے گی، دل کی صفائی بڑھے گی، ایمانی کیفیت بڑھے گی، استقامت بڑھے گی. اسی لیے مشائخ کے یہاں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بہت زور دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت ہر حال میں کرو. ہر شخص کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کرے، اور حفاظ کو چاہیے کہ کم سے کم تین پارے کی تلاوت کرے، اور رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے رمضان میں. ہر شخص اپنے احوال کو دیکھیں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رمضان المبارک کے دن تلاوت کے لیے اور راتیں نوافل کے لیے خوب تلاوت ہو. حفاظ کو چاہیے کہ نوافل میں بھی تلاوت کریں، اندر دیکھ کر کے بھی تلاوت کریں، چلتے پھرتے بھی تلاوت کریں. حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب میرٹ ایک مرتبہ وہ تراویح پڑھانے کے لیے گئے تھے تو ان کے میزبان یہ کہتے ہیں کہ روزانہ افطار کے وقت دسترخوان پر جب بیٹھتے تھے تو پارے اما کی آخری صورتیں وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے، اور اذان سے پہلے پہلے وہ روزانہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پر پہنچتے تھے، اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت ختم ہوتی تھی کہ اذان ہوتی تھی. روزانہ ایک قرآن ختم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، رات میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے، اور عید الفطر کی رات میں ایک قرآن اور عید الفطر کے دن میں ایک قرآن. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تہجد میں روزانہ 10 سپارے، اور ان 10 سپاروں کے علاوہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن میں دیکھ کر وغیرہ جو پڑھتے تھے، تو روزانہ افطار کے وقت ان کا بھی مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا معمول تھا. تو 30 قرآن تو یہ ختم ہوتے تھے روزانہ کے 30 پارے، اور تہجد میں 10 10 10 تیسرے دن ختم، 10 10 10 تیسرے دن ختم، یہ 10 قرآن اور ہوتے تھے، تو ٹوٹل 40 قرآن ختم فرماتے تھے. اور تراوی میں جو ختم ہوتا تھا اس کے ساتھ 41 قرآن. تو بھائی تلاوت کلام پاک کے ساتھ رمضان المبارک میں بھی اشتغال ہونا چاہیے، اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی، اور حتی الامکان رمضان المبارک میں باتوں کو کم کر دینا چاہیے جتنا کم ہو، دین کی باتیں بھی کم، تاکہ وہ اشتغال بالقرآن رہے. کبھی کبھی شیطان جو ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ گناہ کا کام تو کرے گا نہیں، تو پھر وہ کیا کرواتا ہے کہ افضل کو چھڑوا کر مفضول میں لگا دیتا ہے کہ بھئی یہ افضل میں اگر لگے گا، اس کام میں لگے گا تو اس کی روحانی ترقی بہت ہوگی، اور اس کام میں لگے گا تو روحانی ترقی کم ہوگی، اس لیے اس میں لگا دیتا ہے تاکہ مطمئن رہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. جسے بہت سے لوگ رمضان المبارک میں عبادت وغیرہ نہیں کرتے، وہ مسجد کی صفائی کرتے رہتے ہیں، اور وہ نفس جو ہے وہ ان کو اتنا مشغول کر دیتا ہے کہ دو گھنٹے کا کام وہ آٹھ گھنٹے میں کرتے ہیں، اور وہ ایسا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک نیک کام کر رہے ہیں، غلط کام تو نہیں ہے، مگر یہ ٹھیک کام اس کی جگہ پر اور کچھ بھی تو کر سکتے تھے۔ لوگ جو ہے نشید سنتے ہیں، نشید سی ڈیز کے اوپر، نشید، اور نشید بھی کون سی؟ عربی زبان میں جو سمجھ میں نہیں آتی، اردو میں جو سمجھ میں نہیں آتی، اور اپنے نفس کو کیا کہتے ہیں، دل کو کیا کہتے ہیں کہ بھائی گائن سننے سے تو اچھا ہے نا، دیکھو شیطان نے راہ مار دی، بھائی اس کی جگہ پہ اگر کسی عالم کا بیان سنتا تو اور ترقی ہوتی۔ یہاں سے باٹلی جا رہا ہے، ڈیڑھ گھنٹے میں یہ عربی نشید تو سن رہا ہے، صرف گنگناہٹ اور نفس کی لذت، اس کی جگہ پر اگر کسی عالم کا اچھا بیان سنتا تو ہو سکتا ہے کہ تیری زندگی میں تبدیلی آ جاتی۔ یہ دھوکہ، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریڈیو چل رہا ہے، یہ رمضان المبارک میں ریڈیو چلتے ہیں نا، ریڈیو چل رہا ہے اور قرآن کی تلاوت اس پہ چل رہی ہے، تو خوش ہے کہ میں قرآن سن رہا ہوں۔ بھائی قرآن سننے کا ریڈیو پر وہ فائدہ نہیں جو قرآن پڑھنے کا ہے، مگر لگا دیا اس میں۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سمجھے، کیا سمجھے، کہ میرے لیے اس وقت سب سے افضل چیز کیا ہے۔ یہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے جو ساتھی ہیں، مجھ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو دعوت میں 24 گھنٹے صرف بات مت کرتے رہنا، بات مت کرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہو نے پیغمبر علیہ السلام کو جب دعوت کا حکم فرمایا تو انہیں بھی یہ حکم کیا کہ میرے ذکر میں کمزور مت پڑنا۔ اب وہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے تو یہ تو برا کام تو کرے گا نہیں، اچھا کام ہی کرے گا، تو فارغ وقت میں تلاوت جو پوری کرنی ہے ایک پارا، یا تسبیحات جو پوری کرنی ہے اس کی جگہ پہ کسی کے اوپر محنت میں لگا دیتا ہے، اور سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا ہی کر رہا ہوں، بھائی اچھا ہی کر رہا ہے مگر اس سے اچھی چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ یہ تو گشت میں نکل کر کے کرنا ہی ہے یہ کام، دو ہر چیز کو اس کا حق دو۔ یہاں پر بھی میں کہا کرتا ہوں، یہاں پر بھی، کہ ہر وقت باتوں کو سننا 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 سننا، تو باتوں کو سننے کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے، اور پھر اپنے عمل بھی تو پورے کرنے ہیں۔ اب یہاں مجلس ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، سن رہے ہیں، یہ سننا بھی ضروری ہے، بولنا بھی ضروری ہے۔ اب پھر اس کے بعد کچھ مہمانوں کو لے کر پیچھے چلے گئے جو ضروری ہوا، وہاں بھی لوگ آ گئے، اگر فارغ ہے تو آنا چاہیے، بہت اچھا، مگر پوچھا جائے گا آپ کا ذکر پورا ہوا ہے کہ نہیں، تو پھر آپ یہاں 12-1 بجے تک بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ذکر کب کریں گے پھر؟ تلاوت آپ کی پوری ہوئی ہے نہ، تو تلاوت کب کریں گے آپ؟ آتے کلذی حق حق کہو، ہر حق والی چیز کو اس کا حق دو۔ تلاوت کا اپنا حق ہے، ذکر کا اپنا حق ہے، دعوت و تبلیغ کا اپنا حق ہے، تزکیہ کا اپنا حق ہے، نماز کا اپنا حق ہے، اعتکاف کا اپنا حق ہے، عمرے کا اپنا حق ہے، حج کا اپنا حق ہے، انفاق فی سبیل اللہ خیرات کرنے کا اپنا حق ہے، تعزیت کا اپنا حق ہے، عیادت کا اپنا حق ہے، یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے کام کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بحیثیت ایک مسلمان کے جو اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے، اسے پہلی جو سمجھ پیدا کرنی ہے وہ یہ کہ یہ غلط اور یہ صحیح، اور پھر صحیح میں یہ تمیز پیدا کرنی ہے کہ کس وقت کون سا عمل افضل ہے اور کس وقت کون سا عمل دوسرے درجے کا ہے، تیسرے درجے کا ہے اور چوتھے درجے کا ہے، تاکہ یہ سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تو بھی تلاوت کا اہتمام ہو، آج سے تہیہ کر لو، اور آئندہ کل مغرب کی نماز سے رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے تو آئندہ کل کا انتظار مت کرو، آج کا اگر تلاوت کا معمول باقی ہے تو آج پورا کرو اور کل بھی پورا کرو، اور پھر رمضان المبارک کا نیا معمول اسے شروع کرو پھر. کسی کو چاہیے کہ روزانہ 5 سپارے کی تلاوت کرے، کوئی کسی کو چاہیے کہ 6 کا ٹارگٹ بنائے، کسی کو چاہیے 10 کا ٹارگٹ بنائے، کسی کو چاہیے 15 کا ٹارگٹ بنائے، کسی کو چاہیے کہ سوموار سے لے کر جمعے تک جب کام کرنا ہے تو 5 پارے ہوں، سٹرڈے سنڈے 10 پارے ہوں، 8 پارے ہوں، یعنی اپنے اپنے اس طرح نظام بناؤ کہ آسانی کے ساتھ اس نظام پر اخیری دن تک آپ جمے رہیں. یہ نہیں کہ جذبے میں آ کر کے طے کر لیا کہ میں روزانہ 10 پارے کی تلاوت کروں گا، پہلے دن 10 کر لیے، دوسرے دن 10 کر لیے، تیسرے دن 10 کر لیے، اور پھر نفس جو ہے وہ بدکے گا اور شرارت کرے گا. جب شرارت کرے گا تو ایک بھی نہیں پڑھنے دے گا، اور ایک مرتبہ معمول ٹوٹے گا تو آخر تک پھر چل نہیں سکیں گے. تو اپنے نظام الاوقات کو منضبط کیجئے کہ صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، سونا بھی ہے، دیکھیں کہ کام پہ جانا ہے تو کتنا آپ کو سونے کی ضرورت ہے، سوئیں گے کب، پہلے تو یہ طے کر لیجئے کہ سوئیں گے کب. اس لیے کہ راتیں بہت چھوٹی ہیں، تو فجر کی نماز کے بعد 2 بجے اگر ہم سوئیں، کام پہ جانا ہے 8 بجے تو ہم 7 بجے اٹھیں گے، تو یہ 5 گھنٹے ہمارے ہو گئے. مجھے کم سے کم 6 گھنٹے چاہیے، پھر کام پر سے آنے کے بعد 1 گھنٹہ کب سوئیں گے، چلو یہ تو ہو گئے 6 گھنٹے. اور پورا ہفتہ اگر کسی طرح 5-5 گھنٹوں کے ساتھ گزارا، اور یہ کہ پھر سیٹرڈے سنڈے میں کسی طرح 8-8 گھنٹے سو لوں گا، تو کب سوئیں گے. سونے کے اوقات پہلے نکال لو، پھر سحری اور افطاری کے اوقات نکال لو، پھر استنجا، وضو، غسل کے اوقات نکال لو، طے کر لو کہ یہ یہ جگہ پر، اور پھر جو ہے اپنا نظام بناؤ، اپنا نظام بناؤ. مثال کے طور پر یہ کہ عشاء اور سحری کے درمیان وقت ملے گا؟ نہیں ملے گا، بہت کم وقت ہے، تہجد ہی میں وقت چلا جائے گا. چلو بھائی تہجد پڑھ لی، دعا کر لی، سحری کھا لی، اب فجر کے بعد کیا گنجائش ہے میرے کام کے ساتھ کہ میں آدھا پارا پڑھ لوں، ایک آدھ پارا پڑھ لوں یاسین شریف کے بعد؟ تو کہ ہے تو پھر پڑھ لو، لکھ لو گئی اس وقت آدھے پارے کی تلاوت. اب کوئی ملنے کے لیے بھی آئے تو کہو گے میں ذرا تلاوت کر. ایک نظام بناؤ، اس جگہ پر قرآن پڑھنا ہے، ایک نظام بناؤ. ایسا کرو گے تو سب کچھ ہو سکے گا. ہم تو صرف رمضان کی بات کر رہے ہیں، رمضان، بڑے بڑے محدثین ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے 25-25 اور 30-30 سال تک لگاتار روزانہ ایک قرآن ختم کیا. انہوں نے لگاتار ایک قرآن ختم کیا روزانہ 25-25 اور 30-30 سال تک. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے روزانہ 2 قرآن ختم کیے. ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے روزانہ 4 قرآن ختم کیے. ایسے لوگ گزرے جنہوں نے روزانہ 8 قرآن ختم کی. اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. سب کچھ ممکن ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی شانہ نے 62 سال کی عمر عطا فرمائی، 62 ایئرز. تو 62 سال کی عمر میں انہوں نے بخاری شریف لکھی، تو بخاری شریف تو 16 سال میں لکھی، اور تقریباً محدثین نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ 23-24 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا، اور 40 سال کی عمر میں جا کر کے وہ ختم ہوئی. جی، تو 40 سال کی عمر میں جا کر بخاری شریف ختم ہوئی، اور 16 سال کی عمر میں وہ نکلے طلب علم کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ 24 ایئرز کے لیے علم کی طلب میں رہے، اگر زیادہ سے زیادہ ہم کہیں تو. مگر 40 ایئرز کی عمر میں بخاری مکمل ہو گئی تھی، تو یہ کہنا پڑے گا کہ اس سے پہلے ہی ختم ہو گیا ہوگا طلب علم، مگر میکسیمم 24 ایئرز. اور اس زمانے کا سفر، اب پہلے تو اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ ہماری جو مشغولی ہے تو ان کی بھی مشغولیاں ہوں گی، بیوی بچے کھانا پینا ان کی بھی مشغول ہے، پڑھانا لکھنا کتابیں، مگر 24 سال کی اگر ہم مدت لیں کہ 24 سال تک انہوں نے سفر کیے علم کے لیے، تو 24 سال میں 1080 اساتذہ سے ملاقات کی، 1080 مشائخ سے جا کر کے انہوں نے حدیثیں حاصل کی، اور ایسا تھوڑا ہی تھا کہ 10 منٹ یہاں اور 5 منٹ یہاں، کبھی مہینہ رہے، کبھی 2 مہینے رہے، کبھی 2 ہفتے رہے، تو کیسے ہوا یہ؟ ان کے وقت میں برکت تھی، ان کے وقت میں برکت تھی، بڑی بڑی کتابیں لکھی علماء نے، اگر ہم اس کا حساب لگائیں یومیہ، تو ایک دن میں اتنے پیجز ہو جاتے ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس شخص نے ریسرچ کب کی ہوگی، یہ سوچا کب ہوگا، لکھا کب ہوگا، برکت وقت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پلک کے جھپکنے کے برابر سے بھی کم وقت میں آسمانوں کا سفر کر کے واپس آ گئے تھے کہ نہیں، اسے مانتے ہیں کہ نہیں؟ تو نبی کے ساتھ جو معجزہ ہو سکتا ہے وہ ولی کے ساتھ کرامت کی شکل میں ہو سکتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ عصر اور مغرب کے درمیان پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں. تو دیکھو پوری دنیا جو ہے مکہ مکرمہ میں سوئی ہوئی تھی، پورے عالم میں سب سوئے ہوئے تھے، تو یہ سوئے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے، اور گھر سے نکلے تو یوں دروازہ پیچھے بند ہونے لگا، آدمی جب گھر سے نکلتا ہے تو دروازہ یوں بند ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکلے حتیم میں گئے، حتیم میں کچھ دیر لیٹے رہے اور سینہ آپ کا نکالا گیا، دھویا گیا، پھر وہاں سے سفر کیا آپ نے بیت المقدس کا، اور کئی جگہوں پر براق پر سے اترے اور 2 رکعت پڑھی، اترے اور 2 رکعت پڑھی، اترے اور 2 رکعت پڑھی، کئی جگہوں پر جرنی میں سٹاپ بھی ہوا، پھر آسمانوں پہ گئے، وہاں ملاقاتیں، جنت کی زیارت، جہنم کی زیارت، اللہ سے ملاقات، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر اوپر، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر اوپر، بار بار نماز کی کمی، اور پھر بیت المقدس میں آئے، اور پھر حتیم میں، اور پھر دوبارہ اپنے گھر میں، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں. اتنا لمبا سفر، تو جب واپس آئے، واپس تو سفر اتنا لمبا تھا کہ جوانوں کو بوڑھا ہو جانا چاہیے تھا مکہ مکرمہ میں، اور جو بچے تھے ان کو جوان ہو جانا چاہیے تھا، اور بوڑھوں کی قبریں نظر آنی چاہیے تھی، اس لیے کہ بہت لمبا سفر تھا. اتنے سال تو لگ ہی جاتے آسمانوں پہ جانا اور یہ سارا کام آرام سے کرنا. تو آپ کے لیے وقت بہت لمبا تھا اور دنیا کے لیے وہ وقت بہت مختصر تھا. تو اللہ اسی کو تو کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت کو کسی کو چھوٹا، کسی کے لیے چھوٹا کر دے اور کسی کے لیے بڑا کر دے، کسی کے لیے مختصر کر دے، کسی کے لیے لمبا کر دے، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں. تو ایک قرآن ختم کرنے کے لیے اگر 10 گھنٹوں کی ضرورت ہے، تو عصر اور مغرب کے درمیان کے 1 گھنٹے کو پوری دنیا کے لیے 1 گھنٹہ رکھے اور کسی کے لیے اللہ اسے 10 گھنٹے کا بنا دے، تو اس میں مشکل کیا ہے؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ کرامات جو ہے بزرگوں کی برحق ہیں، ہم مانتے ہیں بزرگوں کی کرامات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو وہ دروازہ جو میرے پیچھے یوں بند ہو رہا تھا، کہتے جب میں واپس آیا تو وہیں تھا، ابھی بند ہو رہا تھا، یعنی 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوا تھا. تو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارواح ثلاثہ ایک کتاب مرتب کروائی ہے, اس میں ایک خان صاحب ہیں جو بڑے بڑے بزرگوں کی زیارت کرنے والے ہیں, اور انہوں نے سند کے ساتھ واقعات بیان کیے ہیں کہ میں نے خود دیکھا, میں نے فلاں سے سنا, انہوں نے فلاں سے سنا, سند کے ساتھ. تو اس میں یہ واقعہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ قرآن کو مغرب اثر اور مغرب کے درمیان ختم کرتے تھے, تو لوگوں نے ایک مرتبہ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کس طرح قرآن ختم کرتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں, آپ پڑھ کر کے ہمیں سنائیں, ہم بھی دیکھیں. تو وقت مقرر ہوا, جگہ بھی مقرر ہو گئی, سب لوگ جمع ہو گئے اور حضرت نے پڑھنا شروع کیا عصر کی نماز سے فارغ ہو کر, اور پڑھتے پڑھ رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے, اور جب والناس پر پہنچے تو سورج غروب ہوا. تو اس ایک اور گھنٹہ ایک ہی ہوا تھا, ایسا نہیں کہ سب کو بہت لمبا لگا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھی اگر اعمال کا اہتمام کریں گے, تھوڑا پھر بڑھائیں گے, تھوڑا پھر بڑھائیں گے, تھوڑا پھر بڑھائیں گے, تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ تھوڑے میں بہت کچھ ہوگا, بہت کچھ ہوگا تھوڑے میں. جو جس چیز کو پورا کرنے میں آپ کو شروع شروع میں ایک گھنٹہ لگتا تھا, وہ آپ دیکھیں گے کہ آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. اور ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اب میں نے سپیڈ پکڑ لی ہے اس وجہ سے یہ جلدی ختم ہو جاتا ہے, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ برکت ہے, اس میں برکت. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو شروع شروع میں ذرا لمبا لگتا ہے, پھر یہ آسان ہو جائے گا. تو بہرحال قرآن کریم کی تلاوت جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دل صاف ہوتا ہے, نمبر دو ایمانی کیفیت میں ترقی ہوتی ہے, اضافہ ہوتا ہے, اور نمبر تین استقامت نصیب ہوتی ہے. اس لیے رمضان المبارک میں بہت زیادہ تلاوت کرنی چاہیے, اور رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہر شخص کو اپنی طاقت اور اپنی استطاعت اور اپنی استعداد اور اپنے احوال کے مطابق تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے, تاکہ دل کی صفائی بھی ہو, ایمانی کیفیت میں ترقی بھی ہو, اور استقامت بھی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان تک ہمیں زندہ رکھے, اور اسے ہمارے لیے باعث برکت بنائے, باعث مغفرت بنائے. اور اللہ تعالیٰ شانہ اب تک جتنے رمضان گزرے ہیں اور ان میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی کرنے کی اس رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرماوے, گناہوں سے بچائے, لایعنی سے بچائے, مفضول کاموں سے بچائے, افضل کاموں میں لگائے, اور اللہ تعالی شانہ پوری امت کو اس کی ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.